سماعت فرمائیں.
میراثان اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں, آپ کی اس مسجد مبارک مسجد مستشفیٰ میں دروس عقیدے کے بارے میں الحمدللہ متواتر محاضرات میں دروس میں میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں, اور اب جس مسئلے پر ہمارا سلسلہ درس کچھ دنوں سے جاری ہے وہ مسئلہ ہے جس کو معروف طور پہ عوام الناس میں حاضر اور ناظر کے نام سے جانا جاتا ہے. علماء حقہ کا, اہل سنت والجماعت کا, صلف صالحین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر خلف تک تمام علماء حق کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ عالم الغیب, عالم ما کان وما یکون, اور عالم موجود موجودات و معدومات وما ہوا کائن الى یوم القیامہ, اس علم غیب علم محیط علم کامل کا مالک جو ہے صرف اللہ کی ذات, اور اسی طرح یہ عقیدہ اہل حق ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا, حاضر مانا موجود, ناظر مانا دیکھنے والا, تو یہ صفت جو ہے یہ بھی صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے, کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے تو معیت علم ہر چیز کو حاصل ہے, تو ہر جگہ گویا کہ موجود ہے لیکن معیت علم کے ساتھ. اسی طرح اپنے اولیاء کی معیت نصرت کے ساتھ, ورنہ اللہ کا مقام جو ہے وہ عرش علا ہے, کما یلیق بشانہ سبحانہ وتعالی, تو اسی طرح ذرے ذرے کا دیکھنا, ذرے ذرے کا اللہ کے سامنے ہونا, موجود ہونا, یہ صفت اللہ کی ہے. ان دونوں صفات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا انبیاء کو, ملائکہ کو, اولیاء کو عالم الغیب سمجھے, چاہے لاکھ تعبیریں کرے کہ یہ عطائی علم ہے اور وہ ذاتی علم ہے, تو لیکن وہ عقیدہ اسلام سے خارج ہو جائے. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر گھر میں ہر مقام پہ ہر زمان میں حاضر بھی ہیں, موجود بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, دیکھنے والے بھی ہیں, تو یہ عقیدہ رکھنے والا جو ہے با اتفاق سلف الی الخلف قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کافر ہو جاتا ہے. اسی لیے علماء احناف نے, علماء دیوبند نے, اسی طرح علماء حقہ نے, علماء اہل توحید نے, اور علماء عرب نے, علماء عجم نے یہ متفق علیہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے اور کہے کہ میں اپنا نکاح کرتا ہوں اور ایک گواہ میرا اللہ ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہو یکفر, وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے حضور کو بھی حاضر ناظر سمجھا ہے اس مجلس میں. تو یہ عقیدہ تھا, اسی پہ میں نے کچھ دلائل عرض کیے تھے. اب جو سلسلہ تھا درس سابق میں وہ یہ تھا کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یعنی جو حضور کے حاضر ناظر ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل کیا, کیا ان کے پاس واقعی دلائل ہیں یا نہیں ہیں یا ضد ہیں یا شبہات ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی آخر کتابیں لکھی ہیں, جیسے فقیاس حنفیت ایک کتاب ہے, اسی طرح ان کی ایک کتاب جاء الحق ہے, اسی طرح ان کی ایک کتاب جو ہے ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے ہے, اسی طرح اور بہرحال ان کی کافی کتابیں ہیں. تو ان میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی ہر جگہ حاضر ہونا, ان کا یہ بلکہ وہ تو اس حد سے بھی بڑھ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے ہے تو ایک کنہیا لال گزرا ہے, وہ کہتے ہیں وہ کافر تھا لیکن وہ بھی ایک وقت میں کئی مقامات پہ موجود ہوتا تھا, لہذا وہ بھی حاضر نہ ہو, تو کہتے ہیں جب وہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں ہو. تو بہرحال ان کے کچھ دلائل میں نے ذکر کر دیے تھے, آج ان کے دلائل کے بارے میں میں نے ایک آیت مبارک تلاوت کی, اس سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے. وہ کہتے ہیں یہ قرآن خان ٹھیک. وہ کہتے ہیں اب دوسری جگہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ رحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈھانپ لیا ہے, ہر چیز کو اپنے ڈھانپ لیا ہے, احاطے میں لے لیا ہے. تو گویا ہر چیز پہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی رحمت سے باہر نکلے. دو ہو گئے. اور تیسرا قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے قریب ہے. انہوں نے کہا جب حضور رحمت ہیں اور رحمت ہر مومن کے قریب ہے اور رحمت نے پوری کائنات کو ڈھانپ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور بھی ہر جگہ موجود ہیں, کیونکہ حضور رحمت ہیں. اور حضور کی جب رحمت ہے تو اللہ کی رحمت ہر جگہ, اللہ کی رحمت نے تو پورے ذرے ذرے کو ڈھانپ لیا ہوا ہے, کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی رحمت نہ ہو. اور پھر اللہ نے خود لفظ فرما دیا قریب, کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, کہ میری رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے. تو وہ جناب کہتے ہیں جب قریب ہے, حاضر ہوں گے تو قریب ہوں گے, ناظر ہوں گے تو قریب ہوں گے. لہذا اس آیت سے بھی اور ان آیات مبارکہ سے بھی وہ اپنے ماننے والوں کو سغرے کبرے خود بھی لاتے ہیں. یعنی ایک آیت کہاں سے نکالی, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور دوسری آیت کہاں سے نکالی, رحمتی وسعت کل شیء. وہ آپس میں ربط ہو رہا ہو, انہوں نے تو دلیل دینی ہے, انہوں نے تو اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے. اور آگے چونکہ بےچارے عامۃ الناس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, کمال ہے جی, حضرت نے تو آج کمال کر دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور ہر کسی کے قریب ہے. جب حضور ہر کسی کے قریب ہے تو حاضر ناظر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. تو اب جناب پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ کم از کم اللہ کے قرآن میں تحریف مانوی تو نہ کرتے, اپنی طرف سے خود تو مانے نہ بناتے نا قرآن. کم از کم اگر ہم سے کوئی غصہ تھا, ہم سے کوئی ناراضگی تھی تو ہمیں دو گالیاں دے دیتے, ہم پر غصہ نکال لیتے, لیکن اللہ کے قرآن کے معنی کی تحریف نہ کرتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ساری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے, یعنی ارسال رحمت ہے. ایک ہے کہ ہم نبی پاک کو رحمت بنائیں, ایک ہے کہ اللہ کا بھیجنا رحمت ہے. وہ تو ترجمہ ہی بھیجتے ہیں, پوری دنیا کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرا مدنی یہ میرا بھیجنا جو ہے یہ رحمت ہے جہاں والوں کے لیے, کہ میں نے جہان پہ رحمت کی اور محمد مصطفیٰ کو نبی بنا کے بھیجا. اس میں کوئی شک نہیں, حضور کا نبی رحمت ہے, لیکن یہ مانا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وجود کا, ایک ہے آپ کی بعثت کا رحمت ہونا. اچھا اگر رحمت سے مراد ہر جگہ ہے, اللہ فرماتے ہیں هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, کہ جب بارش آتی ہے اس سے پہلے ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جو میری رحمت کی خوشخبری لے کے جاتی ہیں. ٹھنڈی ہوا لگی لوگ یار, معلوم ہوتا ہے بارش آ رہی ہے, لیکن ہوا بارش والی لگ رہی ہے, بہت ٹھنڈی ہوا ہے. تو ہوا جو ہے وہ بھی رحمت ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہوا بھی ہر جگہ حاضر نہ کرے کیونکہ وہ بھی رحمت ہے. تو لہذا 24 گھنٹے ہوا ہر جگہ کھڑی ہے, اور خام خواہ لوگ شکوا کرتے ہیں یار اتنے دن ہو گئے ہوا بند ہے, ہوا چلتی نہیں. تو اس کے معنی سے تو ہوا ہر جگہ موجود ہو, ہر وقت موجود. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے عورتیں کیوں پیدا کی ہیں, فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, میں نے تمہارے لیے بیوی اسی لیے تو بنائی ہے کہ تمہارے اندر محبت اور رحمت ہو. تو بیوی بھی تو رحمت ہے, تو ہماری بیوی بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوگی ماشاء اللہ, اپنوں کے پاس بھی اور پرائیوں کے پاس بھی. اچھا مسئلہ نکالا ماشاء اللہ, پہلے تو بیوی لوگوں کو بھیجے نا کہ وہ ہر جگہ حال ناظر کا کام کرے. انا للہ وانا الیہ راجعون, تو اللہ کے قرآن کو بدلنے کا کساتا کو خوف تو ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے شان ادب بڑھ رہی ہے یا ہم گستاخی کر رہے ہیں. اچھا حضور ہر جگہ حاضر, ایمان سے کہیں اگر ایک جگہ گانے کی محفل ہو حضور وہاں بھی حاضر نہ دیں, کیا کی جائے. کلب ہیں, ڈانسنگ ہال ہیں, اور بڑے بڑے کاسینو ہیں جہاں ساری دنیا کے جوئے ہوتے ہیں. لاس ویگاس میں آپ دیکھے ہیں تو جوئے کا جو بجٹ ہے نا, میرے خیال میں آپ کے ملکوں کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے. تو وہ جوئے کی محفل ہیں, اچھا ڈانس کی محفلیں ہیں وہاں باقاعدہ, ہر فلور پہ کھانے پہ ہر ہر وقت ڈانس ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے موسیقی کی محفلیں ہیں, اسی طریقے سے جہاں فلم انڈسٹری ہے, آپ ہالی ووڈ میں جائیں کسی جگہ جائیں تو تمام مجلسوں میں اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. آدمی کو کچھ کہتے ہوئے تو حیا آنی چاہیے, کچھ کہتے ہوئے تو خیال آنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں سرکار دو جہاں کا ادب کر رہا ہوں یا گستاخی کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں ہر جگہ حاضر ناظر بتا رہا ہوں تو کہیں اس وجہ سے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی تو نہیں ہو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماتے ہیں کہ میرا مدنی اگر اپنے حجرے میں ہے تو آواز نہ دو, معنی حجرے میں ہے تو باہر نہیں, اگر باہر ہے تو پھر حجرے میں نہیں, تو حاضر ناظر کا کیا معنی ہوا؟ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو آواز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دلیل بھی ان کی اسی طرح ہے کہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا غلام علی, اس نے کہا اچھا تم کھاؤ تھوم کی پھلی, تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے, اس نے کہا میرا نام تھا غلام اکبر, اس نے کہا تم کھاؤ جوتا. بنے نہ بنے کو بات ہے, وہ تو چلو علی پھلی کچھ تو بنا, لیکن یہ غلام اکبر اور جوتے کا کیا جوڑ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی نہ بنے, اس نے پھلی ماری تھی میں نے جوتا مار دیا. یہ کو بات تو نہ ہوئی, یہ تو جواب دینے کا انداز تو نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا جائے, اللہ کے قرآن میں تحریف کر دی جائے, اگر خدا کے دربار میں بھی حاضر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کہ کیا ہم نے حضور کی شان اسی طرح بڑھائی ہے کہ ہر مجلس میں حضور موجود ہے, اور پھر یہ بھی نہ سوچا کہ مجالس رحمان ہیں مجالس شیطان ہیں, بعد مجالس وہ ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بعد مجالس وہ ہیں جس میں شیطان ناچتا ہے, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مجلس میں کہیں کہ حاضر نہ کریں؟ اس لیے ان کا یہ استدلال جو ہے اس میں بھی کوئی حقیقت. اب جناب ان کا دوسرا استدلال یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال جواب ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہمارا ایمان ہے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ تین سوال ہوں گے. صحیح احادیث میں بات موجود ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں تین سوال ہوں گے کہ من ربک, تیرا رب کا, ما دینک, تیرا دین کیا ہے, ما تقول فی حق ھذا الرجل, اور تم اس جوان کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ تین سوال ہوں گے, اور حضور کے بارے میں سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل, اور وہ کہتے ہیں یہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ ھذا للقریب وذاک للبعید وذاک للمتوسط وذاک للبعید. وہ کہتے ہیں یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ اگر قریب کی بات ہو تو ہم کہیں گے کہ ھذا الرجل ھذا الدکھو, اگر دور کی وجہ ذالک بھائی ہو ذالک الرجل او تو دور, اگر دو درمیانی بات کہیں گے ذاکا, تو کہتے ہیں کہ جب ہر قبر میں سوال ہوتا ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل, تو ھذا قریب کے لیے ہے, معلوم ہوا کہ حضور ہر قبر میں سامنے موجود ہیں. اور وہ کہتے ہیں اندازن چلو ہم لگا لیں کہ ایک دن میں 200,000 آدمی پوری دنیا میں مرتا ہو یا 500,000 مرتا ہو, تو لہذا 500,000 کی قبر میں جب حضور موجود ہیں تو ہر جگہ حاضر نہ دیں, ورنہ ھذا سے سوال کیوں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں پھر تو سوال ہوتا کہ ما تقول فی ذاک الرجل, اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جب سوال آ گیا ہے ھذا الرجل کا تو مانا حضور موجود ہیں, اور جب حضور قبر میں موجود ہیں ہر قبر میں, تو ایک دن میں کم از کم 1,000,000 آدمی مرے تو 1,000,000 قبریں ہو گئیں, اور کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں کوئی شمال میں کوئی جنوب میں کوئی کہاں, اور پھر حضور ہر قبر میں ہوں, تو مانا یہی تو ہے حاضر ناظر کا. وہ کہتے ہیں یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر. تو اس حدیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عقائد حق سے گمراہ کر کے, تشویش پیدا کر کے, شبہات پیدا کر کے, توہمات پیدا کر کے, ان کو ایسا 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 پھر اہل توحید سے گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے جو حدیثوں سے, اور اس پہ جناب یہ ہے کہ پھر وہ تمام وہ روایات جن کا تعلق اسی حدیث مبارک سے ہے وہ ساری پہ دیکھو جی, ابن ماجہ میں ہے, ترمذی میں ہے, فلاں میں ہے, سیاستہ میں ہے, طبرانی میں ہے, بیہقی میں ہے, دیکھو جناب سب نے لکھا حاضر رجل حاضر رجل حاضر رجل, تو حاضر قریب کے لیے لہذا حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے. اچھا اب ایک بندے کو پہلے سے پتہ دیا ہے نا, تو عام آدمی بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ حاضر کا کیا بنا ہے؟ عام آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ ذاکا اور ذالکا میں کیا فرق ہے؟ شریف کو کیا پتا, نہ اس کو قواعد کا پتا ہوتا ہے نہ اس کو عربی زبان سے زیادہ عبور ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی اب حدیث بھی تو پڑھ رہے ہیں نا, تمام حدیثیں دکھا رہے ہیں کہ جناب کیا سکتہ بھی ہیں, فلاں کتاب ہیں, فلاں کتاب ہیں. اچھا ہمارے علماء بھی یہ تو نہیں کہتے کہ حدیث نہیں, حدیث تو موجود ہے ہمارا ایمان. تو اب جناب مسئلہ سمجھیں کہ یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ حاضر ہمیشہ قریب کے لیے ہوتا, یہ بیچاروں کو سمجھ نہیں آئی بات, یہ ضد کر گئے. جو چیز مشہور ہو اتنا کہ نام لینے سے گویا وہ بات ذہن میں آ جائے تو وہاں بھی حاضر کا استعمال ہوتا, ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود بھی ہو. اب دیکھیں جی ہیراکل ہے, کیونکہ ہم اگر کسی عالم کا یا مولوی کا حوالہ دیں گے تو وہ نہیں مانیں گے, اس لیے نہیں مانیں گے, وہ کہیں گے دیکھو جی یا تو یہ وہابی ہے, وہابی کی بات ہم نہیں مانتے. اور اگر یہ ہمارے مسلک کا ہے تو پھر وہ تو قائل ہے حاضر ناظر ہونے کا, اس کا آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دلیل پیش کریں؟ کیونکہ وہی مثال مشہور تھی نا, وہ ایک دفعہ ایک شیعہ مولوی سے بحث ہو رہی تھی, ایک اہل سنت والجماعت کی عالم تھی, تو کسی بات پہ کربلا کا ذکر نکل آیا تو اہل سنت والجماعت کی عالم نے شیعہ سے پوچھا کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے ذرا مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ حضرت حسین کے ساتھ کوئی خاص رپورٹر گیا تھا اس نے بتایا ہے یا جو لوگ یزید کی فوج میں تھے انہوں نے بتلایا ہے؟ اتنا اس واقعے کے گواہ دو ہو سکتے ہیں, یا تو حضرت حسین کے خاندان گواہی دے یا پھر یزید کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے کے لیے وہ قصہ سنائے. اچھا حضرت حسین کے تو سارے شہید ہو گئے, بچا ہی کوئی نہیں, زین العابدین ہے وہ بیمار ہیں, خیمے کے اندر موجود ہیں, وہ تو چل پھر سکتے نہیں. تو اب رپورٹ دینے والے باقی کون رہے؟ یا تو شمر کے آدمی یا ابن زیاد کے آدمی جو حسین کو قتل کر سکتے, ان کی روایت بے اعتبار ہے. تو باقی آخر آپ کو سارا قصہ کس نے سنایا ہے؟ نہیں آخر آدمی سوچے پہلے دل سے کہ بھئی انہوں نے تو باقاعدہ یہ بھی گنا ہوا ہے نا کہ شمر نے جب تلوار سے حضرت کو شہید کیا اتنے دفعہ تلوار آگے گئی اور اتنے دفعہ پیچھے گئی, یعنی یہ گن رہے تھے. ایسا بےمان راوی جو حضرت حسین کو شہید ہوتا دیکھتا رہے اور بدبخت کھڑا رہے, حضرت حسین کی طرف کوئی مدد بھی نہ کرے, ایسے بےمان کی بھی روایت قبول ہوگی؟ یعنی جو آدمی حضرت حسین شہید ہو رہے ہوں, آج ایک سید کو مار رہے ہوں تو ہم سارے اٹھ کے لڑ پڑیں گے. یہاں حضرت حسین سید الشہداء یعنی اولاد رسول ابن علی ابن سیدہ فاطمہ وہ شہید ہو رہا ہے, وہ گن رہا ہے واقعات, گن رہا ہے کہ میں نے قصہ سنانا ہے لوگوں کو, لہٰذا میں گن لوں کہ تلوار آگے کتنے دفعہ گئی تھی اور پیچھے کتنے دفعہ گئی. انہا زندہ ہے کیا لوگوں کو رلانے کے لیے بڑھا دیا زیب داستان کے لیے کہ اپنی طرف سے بڑھاتے گئے. اور قوم ہماری جناب ایسی ماشاءاللہ فراخ دل ہے, ایک آدمی بھی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین گھوڑے پر گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے مدینہ منورہ سے کربلا. آج تک ایک آدمی نے نہیں سوال کیا کہ یہ جو ہمارے لیے تم ہر سال گھوڑے نکالتے ہو, پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے یا اونٹ پہ گئے تھے. اچھا اگر ایک منٹ کے لیے ہم, چلو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, ہم مان لیں کہ حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے, تو جو گھوڑا حضرت حسین کو شہید کرا کے بھاگ کے آ گیا ہمارے پاس, اس کو ہم ڈنڈے ماریں یا اس کو ہم پھول پہنائیں؟ حضرت حسین کو کربلا شہید کرا یا بدبخت گھوڑا ادھر آ گیا ہمارے پاس؟ کوئی عقل کا کوئی بات تو ہو نا کہنے, کوئی کرنے کی بات تو ہو. وہی بات ہے نا کہ انگریز وائسرائے آیا محرم کو, یہ رو رہے تھے, اس نے دیکھا, اس نے سمجھا کہ کالے کپڑے پہن کے شاید میرے خلاف جلوس نکالا ہوا, یہ مجھے کہتے ہیں کہ گو بیک, تم واپس جاؤ. اس نے اے بی سی سے پوچھا کہ واٹ از دا پرابلم, یہ کیا ہے, کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ اس نے کہا سر آپ کی کوئی بات نہیں, یہ حضرت حسین کا غم کر رہے ہیں. اچھا حضرت حسین ان کے کوئی عزیز تھے, رشتے دار تھے, وہ فوت ہو گئے؟ نے کہا عزیز رشتے دار نہیں تھے, بے وقوف آدمی, وہ ہیرو تھے بہت بڑے, عظیم ہیرو, عظیم لیڈر, وہ بہت بڑا بگ لیڈر تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا تو کافی عرصہ ہو گیا. کہا لاہور میں فوت ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ تو کربلا میں فوت ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ بڑی الو قوم ہے, سینکڑوں سال گزر گئے وہ فوت کربلا میں ہوئے, یہ ماتم لاہور میں کر رہے ہیں, ان کو آج خبر ملی ہے حضرت حسین کی شہادت. انہوں نے کہا یہ قوم ہے جو اپنے ہیروں کو ہزاروں سال کے بعد رو رہی ہے؟ تو یہ عقل کی بات تو, یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نجیب رحاد الرجل حاد. اب دیکھو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیراکل ہے, بادشاہ ہے, نصرانی ہے, مسلمان بھی نہیں. اس کو جب پتا لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں روم میں تلاش کرو، سرزمین حرم سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہو تو قافلے کے لوگوں کو لے آؤ. تو اس قافلے کی تجارت کے قافلے کا سردار جو تھا اس زمانے میں بھی ابو سفیان تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ دربار لگایا ہوا ہے، علماء ہیں، پادری ہیں، رہبان ہیں، وزراء ہیں، اور ہرقل کا دربار ہے. وہ تو اس دور کی سپر پاور تھی، اس دور میں یہی تو دو پاور تھیں، فارس سے یا روم سے. تو اس نے پوچھا کہ ایوکم اقرب نسبا، تم لوگ جو کھڑے ہو وہ جو اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ، ان سے نسب کے اعتبار سے تم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے خاندان کا ہو؟ ابو سفیان نے کہا انا اقرب نسبا، میں تو چاچا ہوں آپ کا، مجھ سے زیادہ قریب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل. اس نے کہا اچھا مجھے پھر اس بندے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا بات. تو اس نے بھی ھذا الرجل کہا. تو کیا مانا؟ ہرقل کے نزدیک بھی حضور حاضر نہ دیتے، اس لیے اس نے کہا ھذا الرجل. بے عقل کی بات. مانا یہ ہے کہ اچھا دوسری حدیث میں موجود ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ جس کو ہم نے تمہارے پاس نبی بنا کے بھیجا. یہ معنی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود. اچھا ایک منٹ کے لیے اب آپ پہلی دلیل کو سامنے رکھیں، حضور پاک کا وجود مبارک رحمت ہے، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب ہوگا؟ رحمت اور عذاب دو جگہ کٹھی ہو سکتی؟ دیکھو نا، یا رات ہوگی یا دن ہوگا. دن ہوگا تو رات بھی ہوگی، رات ہوگا تو دن بھی ہوگی. رحمت ہوگا تو عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا تو رحمت نہیں ہوگی. جب حضور ہر قبر میں آ گیا تو جس جس قبر میں ہے وہاں عذاب کیسے ہوگا؟ اگر حضور ہر قبر میں ہے، اور قبر سے مراد یعنی کافر کی بھی ہے، ہندو کی بھی ہے، اور یہودی کی بھی ہے، نصرانی کی بھی ہے، جو جو مرتا ہے سب کی قبر میں حضور موجود ہے، پھر تو کسی پر عذاب نہ ہو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ مان تفیہم کہ ہمارا محمد مدنی، آپ جو مکے میں موجود ہیں تو میں ان پہ کیسے عذاب کروں؟ آپ جب جائیں گے تو پھر ہم مکے والوں کو ٹھیک کریں گے. فما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیز کہ کبھی ھذا یا کبھی ذالک، اب دیکھو ذالک دور کے لیے ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں علی اسلام میم ذالک الکتاب. اب حالانکہ ذالک تو دور کے لیے تھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب، قرآن تو نازل ہو چکا ہے، قرآن سامنے رکھا ہے، پڑھ رہے ہیں ذالک الکتاب. مانا کیا ہے کہ قرآن کی شان اتنی بلند ہے، قرآن کا مرکز اصلی لوح محفوظ اتنی دور ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب. اور کہیں فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم. اس لیے کبھی ھذا کا استعمال ہوتا ہے، کبھی ذالک کا استعمال ہوتا ہے. تو بلا وجہ الفاظ کی یعنی ایک جال سے مسلمانوں کے عقائد کو برباد کرنا یا مسلمانوں کے عقیدے میں خلل ڈالنا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور ہمیں بھی اور ہر سننے والے کو بھی ہدایت عطا فرمائیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو بھی بنے گا، مسلمان ہے یا کافر ہے، قبر میں سوال ہوگا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور پاک ہر قبر میں تشریف لے آئیں. سوال ہوگا حضور کی نبوت کے مطابق، مسلمان جواب دے گا. جب وہ کہیں گے من ربک، کہے گا ربی اللہ. وہ کہیں گے ما دینک، کہے گا دینی الاسلام. اور جب کہیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا محمد رسول اللہ. تو اب وہ کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تم تو بھائی جواب میں، سوال میں، امتحان میں کامیاب ہو گئے. اور جب کافر سے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو پتا ہے، مجھے تو پتا نہیں، مجھے دین کیا ہے، وہ کہے گا لا ادری. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا ہاں ہاں لا ادری. اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہے گا ہاں ہاں لا ادری. کیوں، کیا، کس کس کا بتایا؟ جو آدمی 1400 جگہ سجدہ کرتا ہو، کس خدا کا نام لے؟ ایک ہو تو نام لے نا. جس آدمی نے ہر جگہ سجدہ کرنا ہے، جس آدمی نے ہر جگہ مانگنا ہے، تو لہذا ان کی اس دلیل میں بھی کوئی وزن نہیں کہ جس کو آدمی دلیل سمجھے یا اس کو آدمی باوزن سمجھے یا اس سے آدمی اپنے عقیدے کی بنیاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اچھا اسی طرح جناب ہمارے ان حضرات کی ایک اور دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا جی اب نماز پڑھتے ہو تو اتحیات پڑھتے ہو، ہاں جی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا اتحیات میں کہتے ہو السلام علیک ایوہ النبی، السلام علیک تو علیکا کاف خطاب کے لیے ہے. کہتے ہیں خطاب تو تب ہو نا جب آپ سامنے بیٹھے ہوں, خطاب تو مخاطب کو ہوتا ہے. یہاں غیب کا صیغہ نہیں بلکہ مخاطب کا صیغہ ہے. تو خطاب کا صیغہ تب ہوتا ہے جب میں کہوں السلام علیکا السلام علیکا, تو اگر موجود ہی نہیں تو کیسے کہوں گا السلام علیکا. السلام علیکا تو تب کہا جاتا ہے جب یعنی مخاطب سامنے ہو اور صیغہ غیب ہے, غیب نہیں مخاطب ہے خطاب ہے. اور ہم سب کہتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو السلام حضور پر پڑھ رہے ہیں تو گویا حضور ہر جگہ موجود ہیں, حضور ہر جگہ موجود ہے, حاضر ہیں, سامنے ہیں تو خطاب کر رہے ہیں, سلام بھیج رہے ہیں. اگر سامنے نہ سلام کیسے کریں؟ تو یہ بھی استدلال کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تم روز نماز پڑھتے ہو. میں کہا ہاں. میں کہا ہر نماز میں کہتے ہو السلام علیکم؟ اچھا کوئی مکے میں پڑھ رہا ہے, مدینے میں پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے ملک میں پڑھ رہا ہے, کوئی رات گھر میں پڑھ رہا ہے. اور ہر آدمی پڑھنے والا کہہ رہا ہے السلام علیکم, کافی خطاب استعمال کر رہا ہے. تو مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں تو خطاب کر رہا ہے. اب جناب بات سمجھیں, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ جو لفظ ہے خطاب کا السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان فینا حیاً, جب تک آپ زندہ ہمارے اندر موجود تھے تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکا ایھا النبی, اور جب حضور فوت ہو گئے تو پھر ہم پڑھتے تھے السلام علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ صحابہ بھی حضور کو وفات کے بعد ہر جگہ موجود یہ حاضر ناظر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جب حضور فوت ہو گئے اب ہم کہہ دیتے تھے السلام علیکا کے بجائے علی النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صلات سلام التحیات یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ قصہ معراج ہے اور شان معراج ہے کہ اللہ نے جب میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہے تو معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ کے آگے بندگی کا اظہار کیا, اللہ کے آگے عاجزی و تضرع کا اظہار کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ نے اپنے نبی کو نوازا کہ میری دربار میں میرے سامنے آ کے عاجزی کرنے والے محمد مصطفیٰ السلام علیک ایھا النبی, السلام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے محمد مصطفیٰ. اسلام کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے. تو اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم من و ان اسی الفاظ کو نقل کرتے ہیں, نہ ہمارے سامنے خطاب کی بحث ہے نہ غائب کی بحث ہے, ہم وہی لفظ نقل کر رہے ہیں. جیسے مثلا اب آپ قرآن پڑھتے ہیں, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى, کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون سرکش ہو چکا ہے. اچھا جی, تو اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیں گے جاؤ فرعون کے پاس, فرعون سرکش ہو رہا ہے. اچھا, جادوگر سامنے آ گیا, انہوں نے کہا
قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا,
یعنی آپ ڈالیں گے کہ ہم ڈالیں؟ قال بل الق, آپ نے کہا کہ ڈالو. تو کیا اب ہم بھی جادوگروں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈالو؟ تو خدا کے لیے قرآن کو سمجھو. اچھا, حضرت علیہ السلام نے پوچھا سامری سے کہ بدبختی یہ تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا کہ تم نے سونے کا ایک چاندی کا ایک جانور بنایا اور گائے کی شکل بنائی اور بچڑا بنایا اور اس کے بعد جناب وہ بچڑا جو ہے بانگ بانگ کرنے لگ گیا, تم نے کہا یہ خدا ہے؟ یہ وہی بچڑا تو ہے نا گائے, آج تک گاؤ ماتا بن کے گلے پڑی وہی ہندوؤں گے, یہ وہی سامری کا چکر تو ہے سارا, یہ وہاں سے شروع ہوئی آج تک ہماری جان نہیں چھوٹی, آج بھی وہ جی گاؤ ماتا جو ہے مقدس ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جو جو چیز مقدس ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا ذبح کرنا حرام, اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو جی گاؤ ہے ماشاء اللہ, تو گاؤ اس میں تو خدا تھا, اس میں تو خدا تھا, پتہ نہیں اس میں بھی ہو, اسی لیے اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سامری نے جب خدا کو ڈھونڈ لیا تھا تو خدا بچڑے میں تھا, گائے کے بچڑے میں تھا, تو آخر نسل تو وہی ہے نا, پتہ نہیں وہ خدا ادھر بھی آ گیا ہو, کیونکہ وہ جنم کے قائل ہے نا, ایک جنم دوسرا جنم تیسرا جنم, اور پھر وہ تناسخ کے قائل ہیں, تناسخ ارواح کے قائل ہیں, وہ پھر حلول کے قائل ہیں کہ ابا مر گیا ہے لیکن اس کی جو روح تھی نا وہ قبے میں آ گئی, اسی لیے وہ کہتے ہیں صبح قبا آ کے کہاں کہاں کرتے ہیں, یہ دراصل قبا نہیں باپ ہوتا ہے اس کا, وہ کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے تو ہم روٹی شوٹی ڈالتے ہیں اس کو تو خاک ہو کے چلا جاتا ہے. اچھا کبھی باپ جو ہے کتے کی روح میں آ جاتا ہے, اس کے جون میں آ جاتا ہے, کبھی بلی کے جون میں آ جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھی اصل میں باپ تو ہمارا ہوئی تھا وہ تو مر گیا لیکن اس کی روح جو ہے نا اس نے اپنا جون بدل کے اس کے اندر گھس گئی, اب گویا یہ کتا نہیں رہا یہ اس کا باپ ہے, یہ کبا نہیں رہا گویا کہ اس کا باپ ہے, تو اس لیے وہ اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جوش آنے پر میں ماد اللہ گیا تھا نہیں, وہ تمہیں کس بات نے گمراہ کیا, کیسے تمہارے دماغ میں یہ بات آئی بدبخت. اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر سچی بات پوچھتے ہو تو بات یہ ہے کہ میری پرورش جو کی ہے تو اللہ کے فرشتے نے کی, حضرت جبریل علیہ السلام, اور جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے تو ایک گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے میرے پاس غار میں اور مجھے کھلا پلا کے واپس جاتے, پھر گھوڑی پہ بیٹھ جاتے اور واپس جاتے, تو گھوڑی کا جہاں جہاں قدم پڑتا تھا نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی, وہاں سبزہ سبزہ نکل آتا مٹی سے اور بالکل خشک زمین ہے آباد سبز ہو رہی ہے, یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا, یہاں قدم پڑا سبز ہو گیا. تو میں سوچتا رہا کہ بھائی اس گھوڑی کے پاؤں کے اثرات کوئی ایسے ہیں یا جبریل علیہ السلام کی سواری کے اثرات ایسے ہیں کہ یہ مردہ چیز کو بھی زندہ کر دیتی ہے, اسی لیے تو جبریل کا نام روح الامین ہے نا, کیونکہ وہ بھی تو ایسی چیز لانے والا ہے نا جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے. تو اس نے کہا فبصر تو بیمار لم یبصروا به, میں نے وہ دیکھا جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا, فقبض تو قبضت من اثر الرسول, میں نے اس قاصد کے اس فرشتے کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی, اور پھر میرے خیال میں آیا کہ بچڑا بناؤ, بچڑا بنا کے میں نے جی مٹی ڈالی تو زندہ ہو گیا, تو بامبا کہنے لگ گیا کیونکہ وہ تو مردہ زندہ ہونا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بدبخت یہ تمہارے دماغ میں آیا ہے, انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں بھی اور تمہارے خدا کو بھی ٹھیک کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ دیا, ریزا ریزا کر دیا, آگ میں جلا دیا, جلوا دیا, اور کہا بچاؤ اپنے خدا کو یا خدا سے کہو کہ تمہیں بچائے, اور اس کو ایسی سزا دی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو, تم نے سارے لوگوں کو شرک پہ جمع کیا ہے, میں تمہارے لیے ایسی بد دعا کرتا ہوں کہ تو بھاگتا رہے گا اور لوگوں سے کہے گا لا مثال مجھے ہاتھ نہ لگانا, کیونکہ سامری کو ایک ایسی بلا جمڑ گئی کہ کوئی بندہ اس کو ہاتھ لگاتا تھا فوراً 104 کا بخار ہو جاتا تھا, تو اس لیے وہ تو پھر بخار میں تڑتا رہتا, اب بخار اتر رہا ہے کسی اور آدمی نے کہا السلام علیکم تو پھر اس کو بخار ہو گیا, تو اس لیے وہ دور سے چیختا تھا بھائی میرے قریب نہ نہ مجھے ہاتھ نہ لگا, لا مثال مجھے نہ چھونا, بس دور سے کھڑے ہو کے بات کرو, ہاتھ مجھے مت لگاؤ. اللہ نے ایسی سزا دی کہ جب تک زندہ رہا بھاگتا رہا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگا سکے. تو بہرحال تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام کریں فما ازلّا کا کافی خطاب ہے, تم جو پڑھ رہے ہو تم بھی سامری کو خطاب کر رہے ہو, وہاں تو خطاب ہو رہا ہے. اچھا فرعون پوچھ رہا ہے کہ من ربکما, کون ہے رب تمہارا, خطاب ہے. تو کیا ہم جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم بھی پوچھ رہے ہوتے, اس لیے بات کو سمجھو کہ اللہ کے سارے قرآن میں جیسے اللہ نے حضور کو حکم دیا
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
میرا بدری کبھی کافر اور منافقوں کی بات نہیں.
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم.
اے میرے نبی کیوں تم نے حرام کیا جس کو میں نے حلال کیا, تو کیا ہم بھی نبی کو کہہ رہے ہیں ایسی بات؟ تو مانا سمجھو کہ اللہ کا قرآن ہے, اللہ نے نبی سے فرمایا, نبی نے اللہ کو عرض کیا, موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا, فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا, سامری نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا. ان سارے واقعات کو قرآن نے نقل کیا ہے اور ہم وہی الفاظ بطور نقل پڑھ رہے ہیں, یعنی ہم وہی لفظ ہیں اسی کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں اجر دے رہا ہے, ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم نبی کو کہیں کہ نبی آپ نے کیوں حلال کیا. اسی طرح وہ معراج والی رات جو حضور کو تحفہ ملا ہے, ہر مسلمان نماز میں وہی الفاظ دہرا رہا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا اس سے ایک لفظ ادھر ادھر نہ کرو, بس جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا اسی طرح عین نماز میں ہم دہراتے رہیں تاکہ قیامت تک ہماری نماز جو ہے وہ بھی نمونہ بن جائے نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں یہ بحث نہیں ہوگی کہ کافر خطاب ہے یا حضور حاضر ہیں یا حضور موجود ہیں یا حضور موجود نہیں ہیں, بلکہ یہاں تو وہی الفاظ مبارک دہرائے جائیں گے. اب جیسے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, ہم تو وہی قرآن پڑھیں. اب بات ہو رہی ہے منافقوں کے بارے میں, بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں, بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن نبتل کے بارے میں, بات ہو رہی ہے رفاع ابن قیدی کے بارے میں, لیکن ہم تو نقل کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان الفاظ مبارک کو نقل کرتے ہیں. اچھا بس ایک بات دیکھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, تو نوح علیہ السلام کی تو زبان عربی تھی ہی نہیں. بات تو سمجھیے کہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, میرا اللہ اب کافروں کا کوئی گھر نہ بچے, اللہ کافروں پہ اپنا قہر نازل کر دے. اللہ کافروں نے تو مجھے 950 سال میں نے دعوت کی ہے لیکن یہ نہیں مانتے. تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو نوح علیہ السلام کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو زبان یا عبرانی ہے یا سریانی ہے. تو مانا یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے تو اپنی زبان میں بات کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی میں اسی بات کو نقل کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا. اسی طرح ہم بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ معنی نہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے جہاں امر کا صیغہ ہے, اللہ نے فرمایا قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, حضور کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, ساری رات میری عبادت کرو بھائی, تھوڑی سی رات آرام کر لو. تو کیا ہم حضور کو آرڈر کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, یا ہم صرف ان الفاظ کو نقل کر رہے ہیں, ہم ان الفاظ کو برکت کے لیے تلاوت کر رہے ہیں, ورنہ ہماری کیا طاقت کہ ہم سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کوئی عمر کر سکیں یا آپ کو ہم کوئی آرڈر کر سکیں. ہم تو وہ بات صرف دہرا رہے ہیں, وہ بات صرف ہم نقل کر رہے ہیں جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جاتی. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے قرآن مقدس کو آپ کھول کے دیکھیں, سارے قرآن کو الگ سے دیکھ کر یہ تک دیکھ رہے ہیں. مثلا نوح علیہ السلام ہے, جب اللہ نے حکم دے دیا, اللہ نے فرمایا کہ اچھا نوح علیہ السلام ٹھیک ہے آپ کی دعا منظور ہو گئی, اب آپ کی قوم جو ہے جو ایمان لا چکے لا چکے, اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ہم ان پر عذاب بھیجیں گے, تم کشتی کی آپ. اللہ نے حکم وسن الفلقہ سے آ رہے, تو کیا ہم نوح علیہ السلام کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ کشتی بناؤ, امر کا سیرا ہم ہی عمل کر رہے ہیں. اچھا اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور نوح علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ کشتی تو میں بنا رہا ہوں, اچھا تو مجھے پتا کیسے لگے گا کہ اس دن پانی آ رہا ہے کہ تاکہ ہم کشتی میں پہلے بیٹھ جائیں, ایسے نہ ہو کہ پانی پہلے آ جائے کشتی وہاں رکھی رہے نعوذ باللہ ہم تو ڈوب جائیں, تو ہمیں کیسے پتا لگے. اللہ نے فرمایا اچھا آپ کے لیے ایک نشانی آپ بتلا دیتے ہیں, نوح علیہ السلام یہ تمہارے گھر میں جو تندور ہے نا جس میں آگ جلا کے روٹی پکاتے ہو. میں کہا ہاں اللہ, میں کہا جب تندور سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے نا بس سمجھ لینا کہ طوفان آ رہا ہے, جلدی سے کشتی میں بیٹھ جا. کیوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہ تندور جو ہے نا اس کے لیے کوئی زمین تو نہیں کھودی جاتی, بس اتنا سا بس نیچے سے رکھ دیا جاتا ہے, معمولی سا مٹی میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ گر نہ جائے بس, ورنہ کوئی نیچے کھدائی تو نہیں ہوتی نا. تو مانا یہ ہے کہ آدھا انچ بھی نہیں کھلائی ہوتی. تو اللہ نے نشانی بترا دی کہ اذا جاء امرنا وفارت تنور, کہ جب میرا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو سمجھ لو کہ جناب وقت آ گیا کشتی پہ بیٹھو. تو اگر پیغمبر ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ناظر ہے, ہر جگہ اس کو علم غائب ہے, تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ جناب وہ طوفان کب آئے گا کیسے آئے گا, کوئی نشانی بتلاؤ مجھے. عالم الغیب اور حاضر ناظر بھی نشانیاں مانگتے. اچھا چلو طوفان آ گیا گزر گیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ اب نوح علیہ السلام تو کشتی میں بیٹھے, نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھی اب کیسے پتا کریں کہ بھی طوفان ختم ہو گیا، تھم گیا، پانی اتر گیا یا ابھی طرح پانی کھڑا ہوا ہے، کریں کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی پرندے کو بھیجتے ہیں، تو آپ نے کوے کو بھیجا. مفسرین نے لکھا ہے کوے کو بھیجا، اسی لیے شہر آج کل بھی لوگوں کو کوا جو ہے نا اچھا خاصا تعلق ہے لوگوں کا. صبح صبح کوا آواز دینا، کہتے ہیں آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہا ہے، کوا بول رہا ہے. کوئی اثر ابھی تک موجود ہے اولاد کہ جی کوا کہاں کہاں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آج ضرور مہمان ہے، آج ایک میری آنکھ بھی پھڑک رہی. انہوں نے کہا جی اگر تو دائیں پھڑک رہی ہے تو پھر تو خیر، اور بائیں پھڑک رہی ہے تو ٹھیک. انہوں نے کہا جب یار آج تو ہاتھوں میں معلوم ہوتا ہے کیسا ہے، مسلمانوں کے عقیدے ہیں یا میراثیوں کے عقیدے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں تو سچی بات ہے شاہ ولی اللہ کی یہ بات پڑھتا ہوں نا، مجھے واقعی دل کو لگتی ہے کہ اگر اللہ پاک آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو دوبارہ زندہ کر دے اور وہ ہماری برادری کو دیکھیں وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ شرک تو ہمارے باپ کو بھی نہیں آتا تھا جو انہوں نے شروع کیا ہوا. وہ کہیں گے یہ جو شرک کی قسمیں ہیں نا یہ تو ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آتا، یہ کوئی نرالی قوم. اب جناب انہوں نے کوے کو بھیجا. اچھا کوا بدبخت جب بھیجا جائے، اراقان الامام غراب قوم، جس قوم کا امام کوا ہو تو اس نے تو وہیں لے جانا ہے نا جہاں گندگی پڑی ہوگی، اور کہاں لے جائے؟ وہ جو گیا وہ اپنے کھانے پینے میں لگ گیا، واپس آیا ہی نہیں علیہ السلام کے پاس. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے پھر کبوتر کو بھیجا، اسی لیے شاید آج تک کبوتر سے بھی پیغام بازی کا کام لیا جاتا ہے. آج کل بھی کبوتر کے گلے میں خط لکھ کے ڈال دیتے ہیں اور وہ پیغام لے جاتا ہے، اور بعض کبوتر اسی لیے سدھائے جاتے ہیں یعنی ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو باقاعدہ. ان کو بھیجا جاتا.
کیا ہوا؟ کون سی بات اچھی نہیں ہے؟ تو ہو گیا میں جب کو جس کو کہو اس کا جواب ہوتا ہے مائک نہیں ہے. ادھر بدن بچی کے گھر کو، وہ شعیب کو کہو، ادھر تمہیں کہو، منڈی کہو، گجر بھابھی کو کہو، جتھے کہو مائک نہیں ہے. پھر جی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، ٹیپ لا لو. ٹیپ لا لو ٹھیک ہو جائے گی. چلو ٹرک سٹوانے ہیں. ہاں کیا ایم تھری نو کی ہوا ہے؟ ہاں کسی کی تھی یار، بیچنی تھی تو اس لیے وہ میرے پاس تھی. گواچ گئے ہو؟ ہلو کی ہویا؟ بھجن کی کہہ رہے ہو؟ اچھی بولو. بولو عمر صاحب آرام فرما رہے. وائس چیئر نے ایک منٹ ٹھہر جو میں نا ایک پنگا لیا ہوا ہے وہ ختم ہو لیا پھر میں تمہیں بتا دوں. اور جی بڑے ٹیبل تے پٹھے لیتے ہو ٹیبل تے پلٹیاں مار کے بیٹھے ہوئے پلٹیاں. بھجن گئے ہو؟ ہلو
ایک قلب سلیم والے کے لیے ایک بات قرآن میں آ گئی, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد تو دلیل مانگنا کو عقل کی بات ہی نہیں. آج اہل باطل, اہل احوا, اہل بدعت, وہ اللہ کے قرآن کی آیات میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں تحریف معنوی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے باطل عقائد کو سچا کرنے کے لیے بعض صوفیاء کا کلام پیش کرتے ہیں. تو اس لیے مجبور ہو کے آدمی ان کے بارے میں ان کے سوالات, ان کے اعتراضات کو بھی ساتھ ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں. تو جہاں ان کے اور اعتراض تھے, ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب ہم نماز میں السلام علیکا تو کاف خطاب ہے, ایوہ النبی, تو جب یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے کہ حضور ہر نماز میں موجود ہیں, ہر نمازی کے سامنے موجود ہیں, کیونکہ خطاب کاف سے تو تب ہوگا جب آدمی مخاطب موجود ہو, ورنہ کاف خطاب سے خطاب نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کا یہ اعتراض ہے کہ جب ہر نمازی ہر نماز میں فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, نفل ہے, اشراق ہے, ضحا ہے, تہجد ہے, لازم پڑے گا السلام علیکم ایوہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس کا معنی ہے کہ ہر نمازی کے سامنے حضور موجود ہے. تو کہتے ہیں حاضر ناظر, اور کیا ہوتا, ایک وقت میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور ہر جگہ ہیں, تبھی تو کاف خطاب ہے. تو یہ ان کا ایک اعتراض ہے, ایک دلیل ہے جو عامۃ الناس کو وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی تم نماز پڑھتے ہو, ہر آدمی کہتے جی پڑھتا ہوں. بابا جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو, السلام علیکا کہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں جی بالکل کہتے ہیں. میں کہا تو کاف خطاب ہے, جب خطاب ہے تو مانا مخاطب موجود ہے. تو اصل میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب تو بہرحال متعدد ہے, لیکن جو صحیح جواب علماء نے لکھا ہے اس کو سمجھیں. انہوں نے کہا کہ دراصل یہ نماز جو ہے یہ لیلۃ المعراج کا اللہ کے پیغمبر کے لیے گویا ایک تحفہ, اور جب حضور نے اللہ کی دربار میں اپنی عاجزی, اپنی نیاز مندی, اپنی مقام عبدیت کے مطابق, اپنے عجز کے مطابق اللہ کے سامنے اپنی عاجزی سے ہدیہ تحیات پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو اللہ نے اپنے نبی سے سلام بھیجا کہ السلام علیک ایہا النبی, حضور صلی اللہ کے سامنے حاضر ہیں. بات کو سمجھ, تو اب حضور کی امت کو یہ حکم دیا گیا کہ گویا تمہارے لیے بھی نماز جو ہے وہ معراج مومن ہے, تم اسی کیفیت کو سامنے لے آؤ جیسے حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو. تو بعین ہی وہی الفاظ جو سرکار نے عرض کیے اور جو اللہ نے فرمایا اسی کو اسی طرح نقل کرو بس, یعنی وہ الفاظ اتنے محبوب ہیں, اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان کو کوئی تغیر نہیں کیا جاتا. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو ہے اب الحسن ہے, کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام حضرت حسن ہے, اس کے بعد حضرت حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو آپ کی عرب کی قید ہے کہ کنیت جو ہے بڑے بیٹے کے نام سے ہو, تو آپ کی کنیت مشہور تھی اب الحسن. لیکن ایک دن آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ ایسے کچے فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی کی ایک اینٹ سرانے ہے اور بالوں میں بھی مٹی ہے. تو حضور پاک نے آپ کے بالوں سے پیار سے محبت سے مٹی بھی جھاڑی اور محبت سے فرمایا کم یا آبا تراب, ابھی تراب اٹھو وہی مٹی کے باب مٹی پہ لیٹے ہوئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے جس محبت میں مجھے اس کنیت سے نوازا ہے, آج کے بعد مجھے ابھی تراب ہی کہا کرو, مجھے ابو الحسن نہ کہا کرو, میں حضور کی وہ کنیت نہیں چھوڑ سکتا. یہ مقام محبت ہے کہ جو حضور نے کہا اور جو اللہ نے فرمایا ہم اس کو نقل کریں. یہاں یہ بحث نہیں ہوگی کہ کیا حضور ہمارے سامنے ہیں یا نہیں. جیسے ہم اپنے کسی عزیزوں کو خط لکھتے ہیں, شروع کرتے ہیں السلام علیکم, یہ تو خطاب ہے, وہ سامنے موجود نہیں ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ خط پڑھیں گے تو گویا خطاب ہو جائے گا. اسی طرح جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں گے السلام علیک ایھا النبی, تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمارے صلاۃ و سلام پیش کریں گے تو خطاب ہو جائے گا. یہ معنی نہیں کہ حضور نماز میں سامنے بیٹھے ہیں. اس لیے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن میں ہے, اللہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, خطاب ہے. اب ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں وانی لاظنک, کا خطاب, یا فرعون مذبورا. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں تو فرعون بھی ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھا تو اس میں سب سے پہلی عبارت جو لکھی گئی کہ ادعو کا بدعایت الاسلام, میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. تو اب وہ بادشاہ حضور کے سامنے حاضر ناظر موجود تھے, حضور تو اقاف خطاب سے ادعو کا. اچھا اسی طرح مثلا اب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا, کیونکہ اہل کتاب ہمارے سامنے. ہم پڑھتے ہیں یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا, فرماتے ہیں اللہ قرآن میں یا ایھا المدثر قم فانذر,
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, سب يا أيها النبي تو کیا ہمارے سامنے اللہ نے جو قرآن, ورنہ ہم اللہ کے نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ اے نبی آپ نے کیوں حرام کو حلال حلال کو حرام کیا. معنی یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے, ہم تو صرف اس کو نقل کر رہے ہیں. تو اسی طرح نماز میں بھی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور نماز تو خالص عبادت ہے اللہ کی, جس میں غیر اللہ کی طرف ذرا سا بھی میلان ہو جائے تو ریا ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے اس اعتراض میں بھی کسی قسم کا وزن نہیں ہے. بہرحال وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے اس کو بڑا مثالیں لگا لگا کر اور بڑے سغرے کمرے اپنے گھر سے بنا کے خود ہی نتیجے مرتب کرتے رہتے ہیں, ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا ایک حکم ہے, وہی نماز ہے, وہی انداز ہے, وہی خطابات خطاب خداوندی ہے, وہی نیاز محمدی ہے, اور ہم اس کو انہی الفاظ میں نقل کرتے. اسی طرح وہ لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور علماء حق کو پریشان کرنے کے لیے ایک اور بھی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها, اللہ نے پوری زمین کے دونوں کنارے پکڑ کے لپیٹ کے میرے سامنے کر دیے, میں نے مشرق و مغرب سب کچھ دیکھ لیا. وہ کہتے ہیں جب سب کچھ حضور کے سامنے آ گیا, علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور حاضر ناظر بھی ثابت ہو گئے کہ ساری زمین جو لپیٹ گیا حضور کے سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اب یہ دیکھو, اب تو اللہ نے حضور فرما رہے ہیں کہ ساری زمین کو اللہ نے لپیٹ دیا. جب ساری زمین لپیٹ گیا حضور کے سامنے کر دی تو ذرا ذرا حضور کے سامنے آ گیا, اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ عالم الغیب بھی ہو گئے اور حاضر ناظر بھی ہو گئے. کہتے ہیں جناب یہ تو حدیث مبارک ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. تو اس حدیث مبارک کو بھی وہ اپنی دلیل بناتے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور تو ہر جگہ حاضر ناظر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ کو سمجھیں, اصل اگر غور کریں گے تو یہ دلیل بھی کچھ نہیں, اور نہ اس دلیل کا اس چیز سے تعلق. حاضر ناظر کا کیا معنی کہ ہر جگہ موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو زمین کو لپیٹ کے, حضور تو ایک جگہ ہے نا, حضور تو ہر جگہ نہیں ہے. بات کو سمجھیے کہ زمین کو لپیٹ کے مجھے دکھلایا گیا, معنی ہے کہ حضور تو یہی ہے جہاں موجود ہے. اب زمین کو لپیٹے گئے یعنی کہ حضور ہر جگہ موجود, اگر ہر جگہ موجود ہے زمین کو لپیٹ کے دکھانے کی کیا ضرورت بھئی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں, آپ ہر کمرے میں موجود ہیں, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے. اس لیے آپ نہیں دیکھتے عارضی طور پر کہ بڑی بڑی ہاسپٹلز میں اور بڑے بڑے اداروں میں اس سسٹم سے انہوں نے ایسے ٹی وی کیمرے لگا دیے ہیں کہ ایک ہی آدمی جو ہے ان کا انچارج ہے, مدیر ہے یا ڈائریکٹر ہے یا جو بھی ہے, وہ کرسی میں بیٹھے اور سارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر کمرے کی حرکات و سکنات اس کے سامنے ہیں. وہ کیوں ہوتا کہ ابھی مجھے ہر کمرے میں جا کے نہ دیکھنا پڑے, وہ وہیں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, نرس کیا کر رہی ہے, مریض کس کیفیت میں ہیں, کمرے میں ایک آدمی ہے, دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, اب انجیکشن لگ رہا ہے, اب دوائی دے رہے ہیں, اب یہ گلی میں کون جا رہا ہے, اور یہ ٹائم اندر مریضوں کے عیادات کے لیے ملنے والوں کی جا, تو سارا کچھ سامنے. جب وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ یہ تو عارضی سسٹم ہے اور ماتحت الاسباب ہے. اور اگر انبیاء بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہوں, پھر زمین کو لپیٹ کے اکٹھا کر کے دکھانے کی ضرورت کیا ہے. اچھا, اسی طرح بات سمجھیں, آپ مثلا جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کہ آج میں نے ایک حضرت بڑا عجیب باغ دیکھا ہے, بے انتہا خوبصورت باغ اور بہت بڑا باغ جناب, بڑا دل خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ سچ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے باغ کے ہر ہر درخت کے ہر ہر پتے کو دیکھا تھا؟ ایک محاورہ ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے باغ دیکھا, آپ کہیں گے میں نے باغ دیکھا ہے جی ماشاء اللہ بڑا ہی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرے ذرے کو دیکھ کے آئے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کل درخت کتنی ہیں, ہر درخت کے پتے کتنی ہیں, ٹہنیاں کتنی ہیں, کون سی ٹہنی سالم ہے, کون سی بیمار ہے. کیا بات, یہ تو محاورہ دی بات. آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس دفعہ جماعت کے سالانہ اجلاس میں گیا تھا مثال کے طور پر, اور جناب وہاں کم از کم 10 لاکھ کا اجتماع میں نے دیکھا. تو اب اس کا کیا معنی ہے کہ 10 لاکھ اجتماع دیکھنے کا معنی ہے کہ جتنے لوگ اجتماع میں تھے آپ نے سب کو دیکھا تھا, اور آپ نے سب کی داڑیوں کے بال بھی گن لیے تھے کہ کتنے کتنے ہیں. کوئی عقل کی بات ہے؟ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ جی میں نے 10 لاکھ, حضرت اتنا بڑا اجتماع, اس دفعہ تو جی عرفات میں 25 لاکھ آدمی تھے. اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ 25 لاکھ آدمی کے ایک ایک ذرے ذرے کو آپ نے حالات معلومات کر دیے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں یا کسی وقت میں اپنے پیغمبر کے لیے موجزتاً آپ کو اگر کوئی چیز دکھا دی ہے تو یہ دلیل تو نہیں ہوتی حضر ناظر کی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی موت کی اطلاع دے دی گئی, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی گویا حضور کے سامنے کر دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سامنے کر دیا گیا. جب لیلۃ المعراج کے بعد کفار و مشرکین نے اعتراض کیے اور سوالات پوچھے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا گیا, آپ دیکھتے رہے اور جواب دیتے رہے. تو اگر حضور وہاں موجود ہیں تو اس کو سامنے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں. اور جب دکھا دیا گیا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہمیشہ کے لیے, وہ تو ایک لحظے کے لیے معجزہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دشمنوں کا منہ بند ہو گیا, بات ختم ہو. تو اس لیے ایسی روایات سے بھی استدلال پکڑنا جو ہے, یعنی یہ ٹھیک ہے کہ بھی آپ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے خود بناتے رہیں, ورنہ اللہ کے قرآن میں یا ان احادیث مبارک میں قطعی طور پہ حاضر ناظر ہونے کی کوئی ذرے کے برابر بھی دلیل نہیں. اچھا, اسی طرح جناب ان کا مخالفین کا ایک عجیب استدلال ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک حدیث مبارک ہے, وہ فرماتی ہیں کہ حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ اللہ کا فرمان ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث الہی یا حدیث قدسی, کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل, کہ میرا بندہ جو ہے وہ نفلی عبادت کرتے 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 اتنا میرے قریب آ جاتا ہے. کہ انا سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ, کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو سنتا ہے, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو, جب اللہ کے اولیاء عبادت نافلہ کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان اللہ کا ان کا سننا اللہ کا سننا ہے, اور وہ ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے, ان کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہے, تو اللہ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے, لہذا بزرگ بھی تو آخر ہر جگہ حاضر ناظر ہو گئے, چونکہ تو اللہ کا کان بن گئے, اللہ کا ہاتھ بن گئے, اللہ کی آنکھ بن گئے, نعوذ باللہ. تو اس سے بھی وہ جناب اپنے روایات میں اور اپنے حکایات میں پھر اس کو ایسا رنگ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی کمال ہے, جب ایک بندہ اللہ میں فنا ہو گیا, وہ کہتے ہیں اس کو فنا فی اللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کا معنی ہی یہی ہے, فنا فی شیخ ہو گیا, فنا فی رسول ہو گیا, فنا فی اللہ ہو گیا. جب فنا ہو گیا اللہ کے اندر ہو گیا, تو اب گویا اس کا سننا جو ہے وہ اللہ کا سننا ہے. وہ کہتے ہیں حدیث مبارک ہے کہ یتقرب الی عبدی بالنوافل, میرے طرف بندہ میری نفلی عبادت, چونکہ فرض تو سب کے لیے ہے نا, فرائض تو سب نے پڑھنے ہیں, لیکن نفلی عبادات کرتے 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 اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یبطش بہا, میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا کان بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی جب اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے تو حاضر ناظر ہو جاتا ہے ہر جگہ. تو یہ بھی وہ ایک دلیل دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ صوفیاء کے کلام میں ایسی اصطلاحات ملتی ہیں کہ جی فلا آدمی فنا فی شیخ ہو گیا, فلا آدمی فنا فی اللہ ہو گیا. یہ مصطلحات جو ہیں علماء اولیاء اللہ اور علماء تصوف کی کتابوں میں ہوتی ہیں, لیکن ان کے بارے میں ہمیشہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ تمام بزرگوں کا بالاتفاق یہ قاعدہ ہے کہ کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست, کہ صوفیاء کی کلام شریعت میں کوئی حجت نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی, دلیل قرآن و حدیث ہوتا ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسے باتیں کی ہیں تو ہم ان کو کسی اچھے محمل پہ تعبیر کریں گے تاکہ اللہ والے نیک لوگوں کے بارے میں ہم کوئی برا ظن نہ رکھیں, اور اگر تعبیر نہیں کر سکیں گے تو خاموش ہو جائیں گے, یا اگر بالکل شریعت حق کا قرآن و سنت کے خلاف ہوں گی تو علماء ظاہر پر فتویٰ دیں گے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب کلام صوفیہ حجت ہی نہیں ہے تو پھر ان باتوں کو دلیل بنا کر صوفیہ کے اقوال کو سامنے لا کر, کبھی فنا فی اللہ کی اصطلاحات کو سامنے لا کر لوگوں کو ہر جگہ بزرگوں کے حاضر ناظر کا مسئلہ ثابت کرنا, یہ تو بڑے دور کی کوڑی لانے والی بات ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کسی میں فنا ہو جانا یا حلول ہو جانا, اس کو خود اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے, فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ نے کلام میں فرما دیا کہ لقد کفر الذین قالوا, لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق, اور بعض علماء کہتے ہیں لام قسمیہ, اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ خود خدا ہے وہ کافر ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ ابن مریم, حضرت مسیح ابن مریم جو ہیں دیکھنے میں عیسیٰ ہے لیکن اندر وہ خدا ہے, اللہ فرماتے ہیں تو کافر ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو چیلنج کرو, قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک مسیح ابن مریم. اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ پھر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا مالک ہو, اگر اللہ چاہے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی اماں کو وفات دیں ہلاک کریں, کون روک سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا کسی میں حلول کر جاتا ہے یہ تو کفر ہے, اور یہی عقیدہ نعوذ باللہ بعض فرق روافض کا ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں سیدنا علی ہیں لیکن اللہ ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ہے, معنی کیا ہے کہ بظاہر تو علی ہے لیکن مولا جی حلول کر کے, لہذا آپ ہی مولا ہے. اور اسی طرح بعض اہل بدعت, بعض اہل احوا نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو میرا پیر ہے لیکن اندر میں تو خود خدا ہے. اور اسی بھی ایک فرقہ نکلا ہے باقاعدہ جس کو ہم اوس کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز میں ہو, کہتے ہیں جناب کمال ہے یہ دیکھیں, کہیں جی جی آپ کو بچہ نظر آ رہا ہے نا, مجھے تو اس کے اندر خدا نظر آ رہا ہے. ایک فرقہ ہے باقاعدہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, وہ جو چیز بھی دیکھیں گے وہ کہ سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں جی کمال کی بات ہے. ایک دفعہ مجھے ایک ان کا ٹکرا تھا, مدت ہو گئی, تو مجھ سے پوچھنے کا جی آپ کہاں جا رہے ہیں, میں نے کہا جمعہ پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں اچھا آپ بھی جمعہ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی آپ تو آپ ہیں حضرت, بس پھر آپ کو کیا پڑھنی ہے, وہ تو مخلوق پڑھتی ہے نا, جب بندہ خود خدا ہو گیا پھر اس کو نماز کیا پڑھنی ہے, نعوذ باللہ. میں نے کہا ابھی جمعہ کا وقت ہے اور نماز چلی جائے گی, میں آپ کا واپس آ کر دیکھتا ہوں, علاج کرانے کی کوشش کرتا ہوں. معلوم مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ پاگل ہو گئے اور ایسے بگڑے دگنوں کا ہمارے پاس علاج ہے, ڈاکٹر تو خیر اپنے طریقے سے کرتے ہوں گے, ہمارے پاس بھی ایک علاج ہے جو اللہ نے اتارا ہے, انزلنا الحديد فيه باس شديد. اللہ نے فرمایا کہ لوہا ہم نے کیوں اتارا ہے, بگڑے دگنوں کو ٹھیک کر, ورنہ کتاب کے ساتھ لوہے اتارنے کی کیا ضرورت. جب بندہ ایسا بگڑا بگڑا ہو کہ ہر آدمی خدا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ پاک ایسے جاہل. اور آپ دیکھ لیں کہ علماء احناف کو دیکھ لیں کہ علماء احناف کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ من یعتقد حلوله فی بعض الاشخاص فقد کفر, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کسی شخص میں حلول کر جاتے ہیں وہ کافر ہو جاتا. تو اب بات کو سمجھیں, اچھا حدیث کا پھر کیا مطلب کریں؟ تو حدیث کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ توجہ کریں کہ ایک اور حدیث مبارک ہے, اللہ فرمائیں گے کہ یا ابن آدم مرضت فلم یعذنی, اللہ فرمائیں گے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تو نے میری عیادت ہی نہیں کی. تو اللہ بیمار ہوتے ہیں؟ اللہ تو بیماری سے پاک ہے, اللہ تو ہر صفت عجز و نقصان سے پاک ہے. اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ متصف بسائر صفات الکمال والجلال والجمال, منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال. اس کی ذات تو پاک ہے کہ وہ بیمار ہو جائے. مانا کیا تھا کہ میرا بندہ جب بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میری رضا کے لیے جاتا, تو گویا یہ میری عیادت تھی, یہ تھوڑا کہ نعوذ باللہ خدا بیمار ہو گیا. بات کو سمجھیں کہ جیسے آپ کے نام پہ ایک سائل آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو, اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اچھا جیسے قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساكين, اور کسی جگہ اللہ فرماتا ہے للہ ولرسوله ولذی القربى. اب اللہ کو کیا ضرورت ہے حصہ لینے کی؟ تو بات کو سمجھیں. اسی لیے جیسے قرآن فرماتا ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اسی طرح قرآن کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب اللہ کو کون ایذا دے سکتا ہے؟ کسی کی طاقت ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچائے؟ لیکن اللہ کے رسول کو ایذا دینا بھی تو اللہ کو ایذا ہے. اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا جس سے اللہ پاک ہے, اللہ اولاد سے پاک, اللہ بیوی سے پاک, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. اس کی مثال یہ سمجھو جیسے خود بطور مثال ایک بندہ بڑا سچا ہے, صادق ہے, بالکل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ اگر اس کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اور یہ بندہ جانتا بھی ہے پھر بھی مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے. تو جب کوئی آدمی اللہ کی طرف اس چیز کو نسبت کرے جس سے اللہ پاک ہے, اللہ تو اولاد سے پاک, اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیوی سے پاک, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صفت نقصان سے پاک ہے. اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو اس کے بعد اس کو سنبھال سکے, بڑھاپے میں کام آ سکے, کمزوری میں کام آ سکے, پھر اس کے دل کا حصہ ہے، بدن کا حصہ ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات جس کی محتاج ہو، ساری کائنات جس کی مخلوق ہو، اس کو کیا ضرورت؟ اس لیے بات سمجھیں کہ یہاں بھی وہی معنی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ عبادت کرتے 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 میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کا سننا بن جاتا ہوں، اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں. کیا معنی؟ کہ اس کا سننا میری رضا کے مطابق، اس کا دیکھنا بھی میری رضا کے مطابق، اس کا پکڑنا بھی میری رضا کے مطابق، اس کا چلنا بھی میری رضا کے مطابق. اب یعنی وہ میری رضا کے بغیر چل نہیں سکتا، میری رضا کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، میری رضا کے بغیر سن نہیں سکتا. تو لہذا فرما دیا سب ہوں، میں اس کا دیکھنا ہوں، اس کا سننا ہوں. یہ مانا نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کسی میں حلول کر کے اس کے کان بن جاتے ہیں. مانا یہ ہے کہ بندہ اب میری رضا کا اتنا تابع ہو گیا ہے کہ اس کی ہر حرکات کا میرا اللہ خود محافظ ہو گیا ہے کہ کوئی قدم اس کا اللہ کی رضا کے بغیر اٹھتا ہی. اس کو مثال کے طور پر مزید یعنی آپ سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ جب ہر حکم اللہ کا نافذ ہو اور بندہ اس کی رضا پہ راضی ہو، اللہ کی قضا پہ راضی ہو، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو، تو کوئی جیسے کہ اللہ نے فرمایا اصحاب بدر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. اللہ پاک نے تب دیکھا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اہل بدر کی طرف، اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل بدر آج کے بعد جو چاہو تم کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی ہے. اس کا معنی کیا تھا؟ اللہ ان کو گناہوں کی اجازت دے رہے ہیں کہ جاؤ تم گناہ کرو، اس لیے کہ میں نے جی تمہیں معاف کر دیا. اب چاہے تم نماز بھی نہ پڑھو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ معنی نہیں ہوتا، اس سے ان کے شان کی بلندی اور عظمت مراد ہوتی ہے. اور دوسرا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رضا کا اتنا تابع کر دیں گے کہ نافرمانی کر دیں گی تو بھی کی نہیں ہوگی، نافرمانی کریں گے کیا. اور اگر کبھی بتقاضا بشریت ان سے کوئی ایسی بات ہو جائے، توبہ کی توفیق دے دیں، جب توبہ ہو گئی گناہ ختم ہو گئی. تو یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ جیسے کہ حضرت آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے اسرا کے موقع پر حضرت عثمان نے 300 اونٹ پیش کیے اور اس کے بعد دینار و دراہم پیش کیے، حضور اپنی گود میں وہ پیسے لے کر ہلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ تم کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ مانا تھوڑا ہے کہ عثمان نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ تو پھر عجیب سی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کسی کو کہیں جی آپ کھا سکتے، وہ کہے جی ہاں کھا سکتا. اچھا آپ کھانا کھا سکتے؟ کھا سکتا. آپ سینڈوچ بھی کھا سکتے؟ سینڈوچ بھی کھا. پیزا بھی کھا سکتے؟ اچھا جی گندگی بھی کھا سکتے؟ یہ کوئی بات ہے عقل کی؟ کیونکہ کھا سکتے ہیں، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ گندگی بھی کھا سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے کہ کتنا اہل باطل لوگوں کو گمراہ کرتے کہ چونکہ ایک لفظ آ گیا کہ کھا سکتے ہیں، لہذا ہر چیز کھا سکتے ہیں. اللہ کے بندے کچھ سوچنا چاہیے کہ خدا کے فرمان کو بدل کے ہم ایک جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو توحید کے رستے سے ہٹا کے ہم باطل کی طرف لے جا رہے ہیں. کچھ عقل تو ہو نا، کچھ سوچ تو ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا راستہ جا کدھر رہا ہے، ہم نے کون سا کھٹن راستہ اختیار کر لیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کی یہ دلیل جو ہے یہ بھی نعوذ باللہ قابل حجت نہیں بنی. اچھا بعض جگہ تو اتنا حد سے بڑھ گئے ہیں کہ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. کتاب ہے انوار ساتعہ، اس کتاب کا نام ہے انوار ساتعہ، اور ایک مولوی صاحب گزرے ہیں ان کا نام تھا مولوی عبد السبی، اس نے وہ کتاب دی. یعنی کتاب بھی آپ ملتی ہے، ہاں ملتی ہے، بھی ایسی کتاب جیسے مقیاس انفیت ہے اور ایک جال حق ہے اور ایک یہ انوار ساتیہ ہے. بہت بڑی کتابیں لکھی ہے اہل باطل نے، بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، اللہ معاف کرے. اچھا لوگ بیچارے معلومات رکھتے نہیں, خالی ذہن ہوتے ہیں, اور ہماری تو پھر برادری ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جدھر ان کو لگا دو لگ جاتا. ان کو ایک پیر ملا دو جو کہے بابا نماز روزے کی ضرورت نہیں, کہیں گے ٹھیک. وہ کہے گا اللہ کے بندے اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا ہے اپنی رحمت سے, عمل سے تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں. ہاں جی بالکل عمل سے لیجیے, کہ ضرورت کیا ہے خام خواہ محنت کرنے, اس پہ لگا دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال تو اس نے جناب اپنی اس کتاب میں کتنی جرت کی ہے, کتنی گستاخی کی ہے, اللہ ہی دائیں مر گیا ہوگا اللہ جانے. تو اس نے یعنی ایک باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا حد سے نکل گیا. وہ کہتا ہے جناب یہ وہابی یہ نجدی ان کا دماغ خراب ہے. اچھا جی کیوں؟ کہتا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ جا سکتا ہے, وہ تو ہر وقت ہر آدمی کو چھیڑتا ہے, ہر آدمی کے ساتھ ہے. اور دیکھو جی کہ ملک الموت جو ہے جس نے روح قبض کرنی ہے تو ایک دن میں کم از کم مثال کے طور پہ اگر 20,000 آدمی کی موت بھی ہم مان لیں, کوئی شرق میں کوئی غرب میں کوئی مشرق میں کوئی جمال میں کوئی عرب میں کوئی ایسٹ میں کوئی ویسٹ میں کوئی یورپ میں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی, تو ہر جگہ ملک الموت کا پہنچ جانا. وہ کہتے ہیں جناب دیکھو ملک الموت تو ہر جگہ حاضر ناظر ہو, شیطان تو ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن نبی نہیں جا سکتا. نعوذ باللہ ثم نعوذ. اب دیکھو نبی کو تشبیہ کے زبان سے دے رہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی مثال دینے کی ہے؟ کوئی عقل سے مثال تو دو. اللہ کے پیغمبر کا شان تو بہت بلند. اور دوسری بات یاد رکھو کہ ملک الموت وہاں جائے گا نا جہاں روح قبض کرنا ہے. ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ابھی تو کسی کا روح قبض نہیں ہو رہا, یہاں تو نہیں ہے, پھر ہر جگہ حاضر ناظر تو نہ ہوا. ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا تو مسجد میں بھی کھڑا ہوتا, ہم دیکھ کے جناب بے ہوش نہ ہوتے, تکلیف کر رہے ہوتے. ملک الموت کسی کو نظر آ جائے اس کی تو بولتی بند ہو جائے, چلے جائے گا تکلیف کرے گا وہ. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یعنی اس مسجد میں اس وقت حضرت نہیں ہے تو حاضر ناظر تو نہ رہے. اچھا باقاعدہ احادیث مبارک موجود ہیں کہ جب ہم اذان ہوتی ہے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے, جو بھاگ جائے وہ بھی حاضر ناظر ہوتا ہے. کوئی عقل پر محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا ان کو راستے سے بھٹکاتے ہیں کہ دیکھو جناب فرشتہ فرشتہ کیا ہوتا ہے نبی کے مقابلے پر. جب فرشتہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, اللہ کے بندے ملک الموت تو ایک ہے لیکن اس کے نیچے ڈپٹی و دینے والے کتنے فرشتے ہیں. کہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اور کہیں فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, اور کہیں فرماتے ہیں توفت رسلنا. اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ کتنے فرشتے, ملائکۃ الرحمہ ہیں ملائکۃ العذاب ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہر بندے کے ساتھ ملائکہ ہیں کرامن کاتبین ہیں معقبات ہیں حفظہ ہیں سیاحین فی الارض ہیں. تو یہ کیا معنی ہوا کہ جناب صرف ایک ملک الموت جو ہے وہ ہر جگہ, چلو وہ تو وہیں جائے گا نا جس کی روح قبض کرنی ہو, جس کی روح قبض نہ کرنی ہو پھر کیا کرے گا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ دوستوں نے کہا, ان نے کہا کہ حضرت آپ کی شجاعت الحمدللہ مسلم ہے, آپ بطن میں نبتال الاسلام ہیں, لیکن آپ جنگ میں ذرا بے پرواہی بڑی کرتے ہیں, غفلت بڑی کرتے ہیں کہ دشمنوں کی صفوں کے اندر چیرتے ہوئے گھس جاتے ہیں. حضرت یہ تو بہادری نہیں ہے نا, ایک آدمی 2 سے لڑے گا 3 سے لڑے گا 4 سے لڑے گا, یہ تو نہیں کہ 200 سے لڑے گا. آدمی احتیاط تو کرے, اب یہ تو نہیں کہ بغیر احتیاط کیے ہوئے. بس آپ جب جنگ شروع ہوتی ہے نا حضرت علی, پھر آپ کچھ دیکھتے ہی نہیں, وہ دشمنوں کے اندر گھس جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے, فرمایا کہ جس سے موت ڈرتی ہو وہ کیوں ڈرے. فرمایا مجھ سے تو میری موت ڈرتی ہے. تو صحابہ کو بات سمجھ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ حضرت موت کسی سے تھوڑی ڈرتی ہے, موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, اس نے آنا ہے, ڈرتی کیسے. اس نے کہا نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ موت وقت سے پہلے آئے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھاگتی رہتی ہے نا, کہ وقت آیا نہیں تو میں پہلے کیسے آؤں. تو وہ ڈر کے میرے قریب ہی نہیں آتی. وقت جب وقت آئے گا تو پھر کوئی بچائے گا نہیں, پھر تو چاہے میں بستر پہ سو رہا ہوں چاہے گھر میں سو رہا ہوں. این آباد یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں چلو ملک الموت کو تو ہم وہی حاضر ناظر مانیں گے نا جہاں جہاں حضرت روح نکال رہے ہوں, جو زندہ ہیں وہاں تو حاضر ناظر نہ ہوا نا. تو اس لیے یہ دلیل جو ہے وہ بھی اپنے اندر کسی قسم کا کوئی وزن نہیں رکھتی ہے, یہ محض یعنی ایک بس بنانے والی بات ہوتی ہے کہ جو دماغ میں آ گیا اس کو بنانا. اچھا اسی طرح وہ اپنی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ بلال, نے کہا دیا رسول اللہ, انہوں نے فرمایا میں نے جنت میں تیرے چلنے سے تیرے قدموں کی بعض روایات میں تیرے جوتیوں کے چلنے کی آواز سنی ہے. تو اب اس کو انہوں نے اپنی دلیل کیسے بنایا, وہ کہتے ہیں جی کہ بلال تو خادم محمد مصطفیٰ ہے, اگر بلال بھی جنت میں موجود ہے جہاں حضور کے خادم ہر جگہ موجود ہیں اور وہ جنت جو ہے وہ تو آسمانوں میں ہے, تو اگر خادم ہر جگہ ہو سکتا ہے تو پھر حضور ہر جگہ کیوں نہیں ہو سکتے. یہ بھی ایک دلیل. اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی دنیا میں اپنی بیوی سے کوئی بات کرتا ہے اور بیوی خاوند کی بات نہیں مانتی اور وہ بیچارہ بات کہہ رہا ہے وہ بڑے لجاجت سے بڑی منت سے بڑے پیار سے لیکن وہ بات نہیں مانتی, تو کہتے ہیں کہ جنت میں جو اللہ اس کو حور دیں گے تو وہ حور کہتی ہے کہ اللہ کی بندی خدا تجھے ہدایت دے, کیوں تنگ کر رہی ہو, کیوں نہیں اس کی تم بات مان, یہ تو چند دن کے لیے تمہارے پاس مہمان ہے ایسے پھر تو ہمارے پاس آ جانا ہے, تو تم اس کو کیوں تنگ کر رہی, تم اس کا کہنا مانو اطاعت کرو. تو وہ پھر اس پر وہ دلیل جو ہے نا جی وہ مثالہ تو پھر خود لگانا ہوتا ہے نا, ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے نا جی. اب دیکھیں نا جی جیسے ایک مکان ہے, اب دیکھیں ایک مکان ہے, لیکن ابھی کسی کاریگر کو بلا دیں جناب اس کے اندر وہ ایسی ایسی آپ کو نقش و نگار بنا دے, ایسی ایسی چیزیں بنا دے کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں. کیوں مثالہ جب خود لگانا, یہ یورپ کے لوگ جو ہیں نا جی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پرانی چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, انٹیک سمجھتے ہیں اسے کہ پرانی کوئی چیز مل جائے نا. تو ہمارے انڈیا میں کبھی آتے ہیں تو لوگ وہاں ایسے استاد ہیں کہ وہ پرانی یہ کنگیاں ہوتی ہیں نا وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ ملکہ نور جہاں کی کنگی ہے جس سے وہ بال سنوارا کرتی, وہ بے وقوف اس کو بڑے مہنگے داروں میں خرید جاتے ہیں کہ ہاں باقی شاید اسی کی ہوگی. تو پھر یہ بات تو خود بنائی جاتی ہے نا کہ یہ کہاں کی ہے. تو اب اصل میں وہ کہتے ہیں دیکھو جی کہ حور جو ہے, حور تو ایک عام مومن کی بھی غلام ہوگی جب, اور اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے جب حور اتنی دور سے بات سن رہی ہے اور جناب وہ مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, تو پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیوں نہیں سن سکتے اور وہ ہر جگہ کیوں حاضر و ناظر اور ہر جگہ موجود کیوں نہیں. کہتے ہیں جی حور کی کیا قیمت ہے, حور تو ایک مومن کو ملے گی اور ایک مومن کو ستر ستر حور ملے گی, یعنی وہ اس کی خادمہ ہوگی اس کی زوجہ ہوگی. تو جب اگر اس کا یہ مقام ہے کہ جو دنیا میں بیوی خاوند سے لڑ رہی ہے وہ جنت کی حور سن رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بات جنت کی حور سن لیتی ہے تو ہماری ہر بات بھی حضور سن لیتے ہیں, جب ہر بات سن لیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ موجود ہیں, جب ہر بات جان لیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ عالم الغیب. تو اس لیے حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ بھی دلیل نہیں, یعنی یہ تو ایک واقعات ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار ہر چیز زبان حال سے بتلا رہی ہے, ہر چیز جو ہے نا اپنے یعنی وجود سے کسی نہ کسی چیز پہ وہ دلالت کرتی ہے. جیسے کہ امام راضی کو شوق ہوا نا جی, نے کہا کہ یار توحید کا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے, میں تو قرآن کی 300 آیتیں اکٹھی کی ہیں, یہ بےچارے جاہل لوگ جو ہیں ان کو کیا پتا ہوگا توحید کا. تو اس نے ایک اونٹ چلانے والا اونٹ لے کے جا رہا تھا, مہار کندھے پہ تھی, گنگناتا ہوا جا رہا ہے, اس کو روکا پوچھا مسلمانوں سے, ہاں جی مسلمان ہوں, خدا کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں مسلمان جو. تو اس نے کہا اچھا خدا کے وجود میں دلیل دو. کہ خدا ہے, دلیل کیا ہے؟ تو اس نے بڑے آرام سے دیکھا, اور اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ راضی ہے. اس نے بڑے آرام سے دیکھا, اس نے کہا ایسے کوئی داڑھی شاڑی والا کو پکڑ چکڑ ہوگا. اس نے دیکھا جناب, دیکھ کے تو بڑے آرام سے کہتا ہے او مولوی, اتنا عقل بھی نہیں تھی. اس کو پتہ نہیں میرے سامنے راضی کھڑا ہوا ہے, جو مفسر ہے, محدث ہے, اور معقولیات بادشاہ گزرا ہے. اللہ نے اس کو اتنا عقل دیا تھا, اور بڑی تفسیریں لکھی قرآن کی اور حدیث کی تفسیر شروحات لکھی. تو نے کہا مولوی کیا ہے؟ اس نے کہا البارۃ تدل علی البعیر, کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ بارہ ہے, یعنی اونٹ کی مینگنی. انہوں نے کہا اس مینگنی کو دیکھ کے آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اونٹ کی ہے, مینگنی کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بکری کی ہے, اور اسی گوبر کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھینس کا ہے یا گائے کا ہے. یہ ایک بارہ اپنے اونٹ پہ دلالت کر, یہ ساری کائنات اس خدا پہ دلالت نہیں کرے گی؟ پوچھتے خدا کی دلیل کیا ہے؟ عقل کرو. میں کہا کہ ایک مینگنی دیکھ کے آدمی انداز لگا دیتا ہے ہاں جناب یہ تو بکری, اور یہ کیا ہے؟ ان کا نہیں جناب یہ اونٹ کا ہے, بارہ ہے. اسی لیے آتا ہے نا جی کہ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹوں والے جب مقام بدر کے بعض قوموں سے گزرے, اور بعد میں قریش کے سردار پہنچے, انہوں نے کہا پتہ تو کریں کہ حضور کا بھی قافلہ ادھر سے گزرا, آ گئے قریب یا دور آ گئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پانی پر آئے, تو بندے سے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ایک آدھا آدمی آیا تو تھا, اس نے وہ اونٹ پہ تھا پھر وہ چلا گیا. تو اس نے کہا اس نے کوئی پتا ہے کہاں تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں کا ہے. تو وہ قریشی نے پتا ہے کیا کیا, ادھر ادھر غور کیا کہ اونٹ کا کوئی یعنی گوبر پڑا ہے, اونٹ کی مینگنی پڑی ہے, بارہ پڑا ہے, دیکھا تو پڑا تھا. اس نے اس کو یوں توڑا, توڑ کے کہنے لگا ہاں اس گوبر میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں, اور کھجور کی گٹھلیاں مدینے والے اونٹوں کو کھلاتے ہیں, لازمن یہ مدینے کا اونٹ تھا. اس نے اندازہ قائم کر دیا. اس نے کہا کہ جب اس بارہ میں یعنی گٹھلیوں کو اثر موجود ہے, گٹھلیاں موجود ہیں, اور اونٹ کو گٹھلیاں صرف مدینے والے کھلاتے ہیں, چونکہ ان کے بعد تو باغ ہیں کھجوروں کے, گٹھلیاں بہت ہوتی ہیں, تو وہ پانی میں رکھ لیتے ہیں, نرم ہو جاتی ہیں, اونٹ کو کھلا دیتے ہیں. تو اس سے اس نے اندازہ کر لیا. تو اس نے کہا کہ راضی کیسے بات کرتے ہو, ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اونٹ پہ دلالت کر رہی ہے, ایک چھوٹی سی چیز جو ہے بکری پہ دلالت کر رہی ہے, یہ سارا کائنات اور سارا نظام جو ہے اللہ کے وجود پہ دلالت نہیں کر رہا. اس لیے ہمیشہ بات کو سمجھیں, ایک ہوتا ہے بات بنانا. تو مانا کیا ہے کہ محاورتن حضور پاک نے ہمیں خبر دی کہ وہ جنت کی حوریں اتنی فرما بردار ہوتی ہیں, اتنی متی ہوتی ہیں, کہ گویا جب یہ عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کر رہی ہے تو گویا زبان حال سے وہ حور یہ کہہ رہی ہے. یہ مانا نہیں کہ حقیقت اس نے دیکھ لیا ہے, جھگڑا سن لیا ہے, ورنہ اگر یہی بات ہو پھر حوریں تو سارا دن یہی کام کرتی رہیں, کیونکہ ہمارے تو ہر گھر میں ہر وقت لڑائی ہے. اگر یہی مسئلہ ہو ماشاءاللہ, یہاں تو 99% عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوند کا کہنا نہیں مانتی, تو پھر ہوئے تو رات دن اسی چیخ فریاد میں ہوں گی بےچاری, آئے کیا ہو گیا, آئے کیا ہو, تو مر گئی. میرے خیال میں ہمارے جنت سے جانے سے پہلے پہلے وہ فارغ ہو جائیں, کیونکہ یہ ہماری بیویاں جو ہیں نا, نہ یہاں راضی رہنے دیں گی, نہ ان کو جنت میں رہنے دیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے کر دے, تو وہ قادر ہے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ محاورے کو یہ بات بنا دینا یہ حقیقت نہیں ہوتی. اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس واقعے کا ذکر ہے علماء محدثین لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا, تو خواب کی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو حقیقتاً بھی مان لیا جائے, تو جیسے سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصا میں عالم مثال کے طور پر اللہ نے حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور حضور نے نماز پڑھائی, اللہ نے اگر بلال کو بھی جنت میں دکھلا دیا تو کون سی بڑی بات ہے. اس سے یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ بلال جو ہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو, بلکہ اگر ان عاشقوں کو کچھ ہوش ہوتا نا, تو کہتے ہیں کہ جب حضور کی وفات مبارک ہو گئی تو حضرت بلال چلے, لوگوں نے جبر کیا حضرت بلال کو, جبر کیا کہ اللہ کے بندے تم کہاں جا رہے. انہوں نے کہا اب میں اذان نہیں دے سکتا, حضور کی وفات ہو گئی ہے, اب جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں میں برداشت.
تو اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر فراق کا کیا مانا, برداشت نہ کرنے کا کیا مانا, رونے کا کیا مانا, خوف کا کیا مانا؟ کوئی عقل مانا یہ ہے کہ حضرت بلال بھی تو آپ کو حاضر ناظر نہیں مان رہے. تو اس لیے ایسے دلائل سے زور لگا کر ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کے بات کو بنانے سے عقیدے نہیں ثابت ہوتے. عقیدے ہمیشہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں, عقیدے ہمیشہ نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں, عقیدے ہمیشہ ایسی بات سے ثابت ہوتے ہیں جو قطعی دلالت ہو اور قطعی ثبوت ہو اور جس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہ ہو. یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم, اور وہ بھی ایسی حدیث مبارک ہو اللہ کے بعد علماء فرماتے ہیں صحیح بھی ہو, مشہور بھی ہو, متواتر بھی ہو, قطعی دلالت بھی ہو, پھر جا کے آپ عقیدے میں پیش کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ عقیدے میں تو ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہوتی کہ جائے کہ ہم بزرگوں کے تخیلات اور بزرگوں کے خیالات جو ہیں ان کو دلیل بنا لیں تو سوال ہی پیدا نہیں. اس لیے ہمیشہ سمجھیں اور اب اپنے عقیدوں کو صاف کر لیں اللہ کی رحمت سے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر یعنی موجود اور دیکھنے کا کیا بنا, موجود کا بنا یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کا مقام تو عرش اعلیٰ ہے, لیکن وہ خدا فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ میں تمہاری شارق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. یا اللہ فرماتے ہیں هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو. اسی طرح قرآن پاک جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, اب موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کہ اللہ میاں آپ کا حکم ہے, ہم تعمیر کے لیے تو حاضر ہیں لیکن ہمیں ڈر تو لگتا ہے, ان یفرط علینا او ان یطغى, اللہ میاں ہو سکتا ہے زیادتی کر گزرے, حد سے نکل جائے. وہ تو آپ جانتے ہیں فرعون تو بڑا ظالم ہے, جابر ہے فرعون عزیل اوتاد, اس کے پاس جا کے اس کو دعوت دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اللہ میاں پھر میرا تو ایک وہاں ایف آئی آر موجود ہے, مثل بھی موجود ہے, انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بندہ مر گیا تھا میرے ہاتھ سے, تو اسی قتل میں ہی نہ مجھے پکڑ لے. اب دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا, قال لا تخافا اننی معکما, اللہ نے فرمایا دونوں مت ڈرو میں جو تمہارے ساتھ ہوں. لا تخافا اننی معکما, اچھا معکما تمہارے ساتھ ہوں کیا مانا؟ آگے قرآن نے خود بھی آن کر دیا اسمع وارا, میں ہر بات سن رہا ہوں, ہر بات دیکھ رہا ہوں, جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو گویا میں تمہارے ساتھ ہوں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معیت سے کیا مراد ہوتا ہے, معیت علمی کے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے, جب قوم گھبرائی تو آپ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں ہیں تو آپ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو یاد رکھو ساتھ کا کیا بنا, یا معیت علم یا معیت نصرت, کہ اللہ کی علم کے اندر ہر چیز ہے. احاطہ بکل شیء علما, ورنہ اللہ کا مقام جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. فرمایا الرحمن علی العرش استوى, تو یہ اللہ کی صفت ہے. اب یہ مانا کرنا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, یہ انبیاء عالم الغیب ہیں, یہ اولیاء عالم الغیب ہیں, یہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ہر ہر مقام پہ موجود ہوتے ہیں, تو یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے اعتبار سے, فرمان محمد مصطفیٰ کے اعتبار سے شرکی عقیدہ ہے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے اور اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم پہ رکھے اور صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے. اب چونکہ تقریباً مسئلہ ہے یعنی علم غیب اور حاضر ناظر پہ، ورنہ تو ساری زندگی بھی بیان کرے تو نہیں کر سکتے. بہرحال اختصار سے ہم نے انشاءاللہ ختم کر دیا. تو اگلے درس میں انشاءاللہ زندگی باقی رہی، کیونکہ وہ بھی اسی کا تتمہ ہوگا گویا کہ اہل سنت والجماعت کون ہوتے اور سنت اور بدعت کی تاریخ کیا ہے. کیونکہ جب عقیدے کی باتیں آ گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اختصار کے ساتھ ذرا اس کو تھوڑا سا ایجاز کے ساتھ مختصر کر کے بیان کر دیں گے، تاکہ انشاءاللہ منہاج مسلم کی جو البم آئے گی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اللہ اخلاص دے اور اللہ قبول فرمائے، تو اس کے اندر کم از کم تتمے کے طور پہ یہ مسئلہ بھی شامل ہو جائے کہ سنت اور بدعت کی تعریف کیا ہے. اور ہر آدمی جو کہتا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں اہل سنت، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. تو اہل سنت والجماعت کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اور کن لوگوں کو کہلانے کا حق ہے؟ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم.
احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 15 سماعت فرمائیں.